الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين الأطشان المذبوح القتيل حين صار وحيدا فريدا وقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من معين يعيننا؟ صلوات
الله.
قرآن کریم کی ایک آیت، اور اسی آیت کے حوالے سے میرے مظلوم آقا کا مشہور و معروف فرمان: تین روزہ مجالس کے اس سلسلے کے لیے سرنامہ کلام قرار پایا. میں ابتدائی میں اس چیز کی وضاحت کر دینا ان مومنین کرام کے لیے ضروری سمجھتا ہوں جو کراچی کی آج بہت اہم اہم مجالس کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے، کہ موجودہ زمانے کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے ہر پڑھنے والے کے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ بہت ساری باتیں جو کسی اور علاقے میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ڈش اور کیبل اور اس کی وجہ سے کافی مومنین سن لیتے ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے ہمارا وقت ضائع کیا، یہ چیز تو ہم اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں. وہ ادا خانے میں آپ نے نہیں سنی ہوگی، وہ اپنے کمرے کے ڈرائنگ روم میں چائے اور کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے آپ نے سنی ہوگی، اور ان میں کئی باتیں ایسی ہوتی جو ان لوگوں کو سنانا ضروری ہوتی ہیں کہ جو ابھی بھی مجلس عزا میں صف عزا پر آ کر بیٹھنے کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیبل اور ڈش کی مجالس کیا مجلس کا وہ ثواب اور فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ ہماری باقی دو مجالس میں گفتگو ہوگی. اس لیے کہ آج کل کسی بھی عنوان پہ گفتگو کی جائے، جتنی بڑی خرابی ان کیبل اور ڈش اور میڈیا کی وجہ سے پیدا ہو رہی، جس میں میں انٹرنیٹ کو بھی شامل کرتا ہوں، تو کسی بھی عنوان پہ گفتگو کی جائے لا محالہ ہماری بات وہاں تک جاتی ہی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مومنین کرام جو گھروں میں بیٹھ کے مجالس سننے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو ذرا سا یہ احساس ہو، اس سے بہتر ہوتا ہم کھلا بڑی مجلس میں چلے جاتے. تو ابھی سے وضاحت کر دی جائے کہ شاید ایسے لوگوں کے لیے ان مجلسوں کے آخر میں مصائب کے بیان میں آ جانا زیادہ بہتر ہو، اور یا پھر یہ کہ مجھ جیسے طالب علم کو چھوڑ کر بڑے بڑے علماء اس وقت انہی تاریخوں میں اور انہی اوقات میں خطاب کر رہے ہیں. اب میں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوں، آئیے قرآن کریم کی آیت اور مظلوم آقا کے فرمان کو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کر کے پھر جس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے اس کی تمہید آج پیش کی جائے. سورہ مبارکہ محمد کی آیت بہت مشہور ہے، جس آیت کی ایک تفسیر زیارت وارثہ کے آخری ٹکڑے کا ایک جملہ. عام حالات میں اس آیت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور جب سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو لوگ امام معصوم کے پاس جا کے اس آیت کی تفہیم چاہتے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو زیارت وارثہ کی شکل میں ایک ایسا تحفہ معصومین نے عطا کر دیا کہ جس کے اندر یہ تمام مسائل بہت آسانی سے حل کر دیے گئے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تمہیں اللہ کی مدد کرنا، ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اب ایک تو یہی مسئلہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھتا ہوا مسئلہ کہ لوگوں کا دعا پر سے یقین اور اعتقاد اٹھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ آدمی دعائیں کتنی مانگتا ہے بمشکل تمام 5% دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ 5% بھی بقول مومنین کرام کے وہ والی دعا ہوتی ہے جو اتنی اہم بھی نہیں ہوتی، جو اصل میں ہماری بڑی بڑی دعائیں ہیں جو ہم کو چاہیے تھی وہ تو قبول ہی نہیں ہوتی. لیکن قرآن کریم قبولیت دعا کے حوالے سے جو مختلف پیغام دے رہا، اور چونکہ یہ عنوان بھی آج کل کئی علماء کا ہے تو مجھ جیسا طالب علم تو اس پہ کیا روشنی ڈالے. آج کل کئی علماء کا عنوان ہے دعا ہی کے عنوان پہ پورا پورا اشرح ہوتا، تو تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن قبولیت دعا کے لیے اللہ نے آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ جس میں سب کچھ اللہ کو کرنا ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا. ہمارا کچھ مزاج ایسا بن کے رہ گیا کہ ہم ون وے ٹریفک کے عادی ہو گئے، اور وہ ون وے ٹریفک بھی ایسی ہے کہ ہمارا کام ہے آرڈر کرنا، اللہ کا کام ہے ہمارا حکم ماننا. اور یہی چیز، یہی مزاج جب آگے بڑھتا تو امام معصوم کے حوالے سے بھی یہی مزاج بنتا کہ نہج البلاغہ میں مولا کو یہ شکوہ اور شکایت کرنا پڑے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام، مجھے تمہاری بات ماننا یا تمہیں میری بات ماننا. اب وہ جو لوگ تھے اس زمانے کے جن سے مولا نے یہ شکایت کی، وہ مزاج تو کسی مومن یا مومنہ کا نہیں ہے، لیکن کچھ کچھ اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے کہ جب اپنے ہر مسئلے کو امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے مسئلے کو سنتے، لیکن جب امام کی جانب سے ہمارے لیے کوئی حکم آتا ہے تو ہم کان بند کر کے چپکے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن فی الحال اس کو نہیں چھیڑنا ورنہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو قرآن کریم دعا کے حوالے سے کئی جگہوں پر ایک اصول کئی جگہوں مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا، جس میں آپ سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی سنتے ہیں جو عموماً ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے بعد والی آیت، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان. جب امام فرماتے ہیں یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں اللہ نے 11 مرتبہ اپنے لیے لفظ میں استعمال کیا، ایک اصول اس میں آیا ہے. دعا عنوان نہیں، ورنہ اس آیت کی پوری تلاوت کر کے اس کا پورا ترجمہ کر وہ اصول بیان کر دیا جاتا. لیکن جو کہ وہی اصول جو اس آیت میں آیا ہے جو دعا کے حوالے سے مشہور ترین آیت اس لیے بن گئی کہ ماہ مبارک رمضان کی آیتوں کے درمیان وہ آیت آ گئی، تو عموماً رمضان میں اس آیت پہ بحث ہوتی ہے. لیکن وہی اصول اس آیت میں بھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یقیناً تمہاری ہر جگہ مدد کرے گا، لیکن پہلے ایک شرط یہ کہ تمہیں اللہ کی مدد کرنا، اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے، اللہ سے شکایت کرنے سے پہلے کہ اے خدا میں نے یہ مانگا اور یہ مانگا اور یہ مانگا اور یہ دعا کی اور یہ سوال کیا، پہلے ایک مرتبہ یہ دیکھنا کہ یہ بیسک یا بنیادی شرط ہم نے پوری کی ہے کہ نہیں کی، ہم نے اللہ کی کہیں پہ کوئی مدد کی ہے. کہ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب یہاں پہ ایک سوال تو یہی آ جاتا کہ اللہ کی مدد سے کیا مطلب، ہم کون سے اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کی مدد کریں. ٹھیک ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ آپ سنتے بھی رہتے کہ حضرت موسیٰ کسی جنگل سے جا رہے ہیں یا بیابان سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک چرواہا بیٹھا ہوا، اللہ کا ایسا عشق اس کے دل میں کہ اس کے ایک ایک انداز سے، اس کے ایک ایک لفظ سے، اس کے لہجے سے یہ عشق الہی ٹپک رہا. مگر واجب انداز کی محبت. کیا ہے خدا، کاش تو مجھے مل جاتا تو میں تیرے بات سر میں تیل ڈالتا اور میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا اور میں تیری زلفوں کو سنوارتا، اور اے خدا میں اپنی یہ 50-60 بکریوں کو سنبھالتا ہوں تو شام کو اتنا تھک جاتا ہوں، تو تو ساری دنیا کو سنبھال رہا ہے، کتنا تھک گیا ہوگا. میں تیرے پیر دباتا، میں تیرا ہاتھ دباتا، میں تیرا سر دباتا، میں تیرے لیے یہ کام کرتا، میں تیرے لیے وہ کام کرتا. اور حضرت موسیٰ نہ صرف یہ ہے کہ اول العزم انبیاء میں سے ایک ہے بلکہ وہ نبی ہیں. یہ جملہ میں کسی نبی کی توہین کے لیے نہیں کہتا ہوں، لیکن ایک بڑی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ ہم اور آپ تو خوش قسمت کہ ہمیں وہ نبی ملا ہے جو سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین اس کا لقب ہے، انکا لعلی خلق عظیم اس کا لقب ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب اگر تو سخت مزاج ہوتا، تیرا دل سخت ہوتا، یہ سب تجھے چھوڑ کے چلے جاتے. رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ رحیم جو اللہ کی صفت ہے، وہ صفت میں اللہ نے اگر کسی کو شریک کیا تو اپنے رسول کو. قد جاءکم من اللہ رسول بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنین کے لیے رحیم ہے. ایک حضرت موسیٰ نبی بھی تھے جن کے پاس عصا تھا، اسٹک وہ لاٹھی وہ ڈنڈا. اور یہ دوسری بات ہے کہ جس قوم میں بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل، اس کے لیے ڈنڈے ہی کی ضرورت تھی، ورنہ وہ اور تو کسی کے قابو میں آنے والے نہ تھے، نہ آج نظر آ رہے ہیں، نہ ظہور امام تک نظر آئیں گے. لیکن حضرت موسیٰ پروردگار کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکے. ٹھیک ہے، ہم نبی کی عصمت کے قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایسا گھوسا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی، جگہ جگہ غصہ جھلکتا ہے، بات بات کے اوپر غصہ کرتے، لیکن یہاں تو حق ہے غصے کا. آگے بڑھ کے اس کو روکنا چاہتے تو خدا منع کر دیتا ہے نا، کیا ہے موسیٰ اس کے معاملے کو چھوڑ دو، یہ جس انداز سے جو کچھ کہہ رہا ہے یقیناً تمہیں توہین لگ رہا ہوگا، لیکن جس خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، اس پر سینکڑوں صاحبان علم کی معرفت ہے، اس کے اس خلوص کے اوپر قربان ہے، تو یقیناً وہ چرواہا اپنی جگہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کروں، وہ تھک گیا ہے تو لا کے اس کو پانی پلاؤں، چائے پلاؤں، سر دباؤں، پیر دباؤں. وہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ اس کو نہانے کا موقع بھی نہیں ملتا ہوگا، کنگھی کرنے کا موقع بھی نہیں، لیکن ہم اور آپ تو نہیں. یقیناً وہ شیخ علی جس کا واقعہ میں نے اتنا پڑھا کہ انٹرنیٹ کی مجلسیں سننے والوں کو زبانی یاد، وہ زمانے کے امام سے اس انداز سے ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم اور آپ ذرا اس کی 10% کی بات کریں تو ایسے جوتے پڑیں گے کہ نہ دنیا کنٹرول، نہ دنیا میں کچھ رہے گا نہ آخرت میں. کہ جائیے امام زمانہ، میری آپ سے کٹی ہو گئی، جائیے امام زمانہ، میں آپ سے نہیں بولتا ہوں. لیکن وہ جس آدمی کو جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے اس کا حساب اسی اعتبار سے لیا جائے گا. ہم زمین و آسمان کی باتیں جاننے والے، انسائیکلوپیڈیا کے ماہر، انٹرنیٹ کا ایک کلک کے اوپر ہم دنیا بھر کی معلومات رکھے، ہمیں تو پتا ہے نا کہ امام زمانہ کی منزلت کیا ہے. شیخ علی کا مشہور واقعہ دیکھیں، وہی میرے سامنے مسئلہ ہے. میں کل یہ واقعات پڑھ سکتا ہوں جب یہ مجمع نہیں ہوگا جو میری مجلس سے سنے ہوئے. میں نے آج وارننگ دے دی، پھر بھی آپ آئے تو آپ کا قصور ہے. لیکن ہم اور آپ 21ویں صدی میں رہنے والے، ایک سوال یہ پیدا ہوگا، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اب اس میں بہت ساری تفسیریں ہیں کیسے کریں، لیکن ہمیں اور آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں.
بر محمد آل محمد صلی
اللہ. ہمارے اور آپ کے لیے زیارت وارثہ ہی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بن رہی. زیارت وارثہ میں فقرہ رہا، اور یہ فقرہ زیارت وارثہ کے چوتھے اور آخری ٹکڑے میں ہے. جغرافیائی اعتبار سے ہمیں یہ زیارت کا ٹکڑا تیسرے مرحلے پہ پڑھنا پڑتا، لیکن اپنی ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے. یعنی جب ہم تمام شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں، ہمارے حضرت عباس کی زیارت آخر میں پڑھی جاتی ہے، تو پہلے امام مظلوم کی زیارت، پھر شہزادہ علی اکبر کی زیارت، پھر شہداء کربلا کی زیارت. لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ترتیب تو اس لیے بنی کہ اصل میں زیارت وارثہ ان کو امام نے بتائی ہے جو خود کربلا میں امام کے روزے میں جا کے زیارت پڑھتے ہیں. چونکہ امام مظلوم کے حرم شہداء کربلا امام کے پائتی گنجے شہیدہ میں دفن ہیں. ماشاءاللہ کتنے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور اب تو زیارت کربلا کی زیارت اس کثیر تعداد میں مومنین کرام جانے لگے تو اب ہر ایک کو یاد. حضرت عباس کا روضہ ہی جو کہ الگ ہے، اس لیے امام نے زیارت وارثہ میں کہا کہ پہلے یہاں کی زیارتوں سے فارغ ہو جاؤ، باہر نکلو، اب جاؤ ابو الفضل عباس کے روزے کی جانب، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے زیارت وارثہ کا ٹکڑا سب سے آخر میں، اور اس کے اندر شروع ہی میں یہ آ گیا کہ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، تم پہ ہمارا سلام ہے حبیب ابن مظاہر، ہے مسلم ابن اوسجا، ہے حر ابن یزید الریاضی، اے حلال ابن نافع بجلی، تم نے دین خدا کی مدد کی ہے. یہ زیارت وارثہ کا ٹکڑا السلام علیکم، آپ کا یہ سلام، یہ سورہ محمد کی اس آیت کی تفسیر کر رہا، قرآن کہتا ہے ایمان لانے والوں دین کی مدد اللہ کی مدد کرو، زیارت وارثہ ان لوگوں کو کہتی ہے کہ تم نے دین خدا کی مدد کی ہے، یہی اسلام نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، اور یہی وجہ اس انداز سے ہم نے سلام نہ آقا حسین کو کیا، نہ شہزادہ علی اکبر کو کیا، نہ حضرت عباس کو کیا، ہم نے حبیب ابن مظاہر کو کیا، ہم نے مسلم ابن اوسجا کو کیا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اور جب اس انداز سے ہم نے سلام کیا تو چونکہ قرآن کی اس آیت پہ عمل ہوا جو ہم سب کے لیے ہے، اس لیے اس زیارت کے آخر میں پھر وہ جملہ آ گیا فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. ہم نے کیا کہا کہ اے دین خدا کے مدد کرنے والوں تم پہ ہمارا سلام، اور پھر اپنی دعا پیش کی کہ کاش تمہاری طرح ہم بھی دین خدا کی مدد کرتے. اور یہاں پہ اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ یہ والا فقرہ نہ آپ نے آقا حسین کی زیارت میں کہا، نہ شہزادہ علی اکبر کی، نہ حضرت عباس کی، یہ آپ نے کہا شہدائے کربلا کی زیارت میں کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے. اور اس کی بہت ہی اہم وجہ، کئی وجوہات ہیں، میں نے زیارت وارثہ میں پورا اشرا پڑھا، لیکن آج یہ نہ صرف یہ کہ ان تین مجالس میں بھی یہ موضوع نہیں، بلکہ آج کی مجلس میں بھی نہیں ہے، خالی ایک چھوٹی سی تمہید. اور وہ اہم ترین فقرہ یہ کہ میری ساری زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ وہ یہ کہ ذرا بھی اگر سمجھدار مومن ہو اور اس کے سامنے دین اسلام کے واجبات پیش کریں، اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ پیش کریں. غدیر خم کے خطبے میں پیغمبر نے ایک فقرہ اور کہا، وہ فقرہ پیش کر دیں. پیغمبر نے کہا میں نے تمہیں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، اس کے اندر محبت اہل بیت اور ولایت مولا کائنات کے ساتھ، پھر یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ اطاعت والدین ہے، یہ خمس ہے، یہ حج. اور پیغمبر نے کہا میں نے تمہیں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ بے حجابی ہو، چاہے وہ داڑھی کا شیو کرنا ہو، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ مکس گیدرنگ، ساری چیزیں غدیر خم کے خطبے میں پیغمبر نے کہا یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی. لیکن یہ چیزیں جب کسی کے سامنے پیش کی تو اس کے بعد اس کا ایک ہی جواب ایسا ہوتا ہے کہ دل جل کے رہ جاتا، اور وہ یہ کہ مولانا جو کچھ آپ نے بتایا اور دلیلیں دی سب اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں وہ تو امام معصوم تھے، وہ تو اس کائنات کی اول مخلوق تھے، وہ تو نور سے خلق ہوئے ہیں، ان کا پسینہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے 1,24,000 انبیاء بنے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، ہم کہاں علی جیسی نماز پڑھیں، ہم کہاں معصومین جیسے حج کریں، ہم کہاں امام مظلوم کی طرح سے راہ خدا میں خرچ کریں. بہت اچھی مثالیں آپ نے دی، بہت اچھی سیرت معصومین ہے، یہی تو ہم دنیا سے کہتے ہیں، لیکن عمل کے لیے نہیں، کیونکہ ہم ویسے بن نہیں سکتے. مومنہ نے کہا کہ آپ نے شہزادی کا حجاب بتایا، آپ نے کیا بتایا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ تو شہزادی تھی، حدیث کسا کے اندر رسالت اور امامت کا تعارف ان کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ تو جو بھی حجاب کرے کم ہے، ہم بھلا اس قابل کہا کہ ویسا حجاب کریں. وہ جو مومن سیرت معصومین سن کر اور سیرت سیدہ سن کے ایک ایسا جواب بنا بنایا تیار رکھتا کہ معلوم ہے ساری سیرت معصومین کے پیغام پہ اس نے پانی پھیر دیا. اور یہ عجیب اس کی منطق و لوجک ہے جو میری سمجھ میں آج تک نہیں ہے، کہ اگر امام معصوم ہر رات 1,000 رکعت نماز پڑھے تو آپ کہیں کہ مجھے 17 بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ میں ان جیسا نہیں ہوں. اگر 1,000 وہ پڑھیں اور آپ سے کہا جائے آپ بھی ہر رات 1,000 پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی، کہ آپ کہیں کہ ہم ایسے کہاں کہ ہر رات 1,000 پڑھیں، لیکن وہ 1,000 پڑھیں تو ہمیں 0 پڑھنا چاہیے، تب ہم امام کے غلام بن سکیں گے. اگر 1 رکعت بھی ہم نے پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو امام جیسا سمجھنے لگے. یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر شہزادی ایسا حجاب کریں کہ وہ جنازہ جو رات کے اندھیرے میں اٹھنا ہے، جماعت الثانی کی اس تاریخ میں اٹھنا ہے جب چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی ہے، دوسری تاریخ کا چاند کون سی روشنی ہوتی ہے، جہاں پہ جنازے پہ کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے، اتنا سخت ان کا حجاب ہو، تو ہم تو چونکہ ان کی کنیز کی کنیز کی کنیز ہیں، اس لیے ہم ویسا حجاب کہاں کریں، تو ہمیں تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ سر سے پیر تک سارا بدن ننگا نظر آ رہا ہو، کیونکہ ہم ویسے کہاں بن سکتے ہیں. یہ میری ساری زندگی کا تجربہ کہ معصومین کی سیرت، شہزادی کی سیرت کے لیے جواب تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نہیں، شاید یہ وجہ ہے، میں یقین سے کیسے کہوں کہ شاید یہ وجہ کہ اسلام آقا حسین کی زیارت میں یہ جملہ نہ کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ آقا عباس کی زیارت میں یہ نہیں کہا، کہا تو حبیب ابن مظاہر کی، کہا تو مسلم ابن اوسجا کی، چلے ان کو بھی چھوڑ دیجئے بہت بڑے بڑے نام، کہا تو جان غلام حبشی کی زیارت میں یہ فقرہ کہا کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے. یہ تو نور سے پیدا نہیں ہوئے ہیں نا، ان کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہیں، یہ تو ایک امتی گھر میں پیدا ہوئے، ان کے ماں اور باپ ایسے، یعنی عام لفظ عام میں کہہ رہا ہوں، اس سے مطلب توحید نہیں ہے، غیر معصوم، نور سے نہیں پیدا ہوئے، ان کے والدین وہ عام سے والدین ہیں، ایسے کہ اکثر کے والدین کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ کردار کی وہ عظمت کو پا لیا اپنے عمل کی وجہ سے. وہ یہ کہہ کے پیچھے نہ آتے کہ مولا کربلا کا جہاد تو آپ ہی جیسا کوئی معصوم کر سکتا ہے، غلام حبشی جون میں یہ مجال کہاں کہ وہ آپ کی نقل کرے، نہیں وہ تو تڑپا جا رہا ہے کہ مولا جتنی میری طاقت ہے اتنا تو مجھے آپ کا ساتھ دینا ہے. فیا لیتنی کنتو معکم. لیکن یہ فیا لیتنی آیا کہاں پہ؟ یہ فیا لیتنی آیا السلام علیکم یا انصار دین اللہ. دین خدا کی مدد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا اللہ کی مدد کرو، اور زیارت وارثہ نے کہا اللہ کی مدد سے مطلب اسلام کی مدد ہے، اسلام تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. جب خانہ کعبہ کے لیے عبد المطلب یہ جملہ کہہ دیں کہ اس کا ایک محافظ ہے وہ اپنے گھر کو بچائے گا، اے ابراہ تو ہاتھی لاتا ہے تو لاتا رہے، لیکن ہم سے یہ سوال ہوگا کہ جب تمہارے زمانے میں اسلام کو ضرورت تھی تو تم نے اس کی کیا مدد کی؟ اور یہی پیغام ہم کو فیا لیتنی کی شکل میں دیا گیا. میں اس سے پہلے اسی کراچی میں 10 سال پہلے اکثر ایک مثال پڑھا کرتا، اب تو خاصا وقت گزر گیا کہ بہت مختصر دوہرا دوں، اور وہ یہ کہ جب آپ نے کربلا کا واقعہ سنا عاشورے کے دن، کہ آپ کا دل اس دن نہیں تڑپا ہوگا کہ کاش میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا، کاش کاش کاش، ایسے تو بہت سے نوحے بھی بن گئے، لیکن الفاظ اپنی جگہ پر، جب آپ نے کہا کاش میں ہوتا تو گویا یہ کیفیت ہو گئی جیسے کوئی صاحب کربلا گئے یا نجف گئے یا کاظمین گئے یا مدینہ گئے یا مکے گئے خانہ کعبہ، اور وہاں جانے کے بعد ہر آدمی کی عادت میں شامل ہے کہ زمانے بھر کی دعائیں اکٹھا کر کے وہاں پہ یہ دعائیں مانگتا. اور نہ کربلا میں آقا حسین کو کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی خانہ خدا میں پروردگار کو، بلکہ اگر ان سے دعا نہ مانگی جائے تو ان کو اعتراض. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں. کیا تکبر کرتے ہیں؟ کہا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ میرے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو حاجت طلب نہ کرنا، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ اچھا اتنے بڑے ہو گئے ہو، جب امام کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں، مشکل کشا کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں، اللہ کے سامنے بھی، تو دعاؤں میں ان کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں تو کچھ تو دعائیں دل کی لگی ہوتی، مرسیڈیز گاڑی مل جائے، ایک بڑا اچھا ڈیفنس میں 1000 گز کا پلاٹ مل جائے. اب میں پرانی بات کہہ رہا ہوں، کوئی نیا علاقہ بن گیا ہوگا اور 1000 گز بھی کم رہ گیا ہوگا تو اس کو اپڈیٹ کر دیجئے دعاؤں کو، کیونکہ 10 سال میں پتہ نہیں اب دعاؤں کا کیا انداز ہو گیا ہوگا. اس زمانے میں جب میں نے کراچی عارضی طور پہ چھوڑا تو یہ دعائیں بہت پاپولر تھی کہ پلاٹ مل جائے، ایک اچھی گاڑی مل جائے، امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے، اللہ تمہیں. جب میں نے اپنا بچپنا دیکھا تو حج کی دعا ہوتی، اب یہ دعا ہوتی ہے تو جو بھی آپ کی دعا سب مانگے، لیکن آخر میں کچھ روٹین دعائیں ہوتی ہیں آخر میں، وہ تو جتنی اپنی دل کی لگی ہے وہ تو آپ نے اللہ سے مانگی، اور اس میں کچھ روٹین دعائیں ہوتی جن میں ایک دعا یہ بہت زیادہ ہر مقدس جگہ پہ مانگی جاتی کہ اے خدا اب یہاں آ گئے، اب تو واپس جانے کا دل نہیں جا رہا، موت بھی آئے تو اسی چوکھٹ پر آئے. مومن نے دعا مانگی، کوئی ظاہر گیا تھا، کوئی حاجی گیا تھا، کوئی عمرہ کرنے والا گیا تھا، واپس آیا، اب کچھ ٹھنڈا گرم ہو گیا، کچھ موسم بدلا، کچھ غذا بدلی، کچھ سفر کی تکلیف، جاتے ہی مسافر خانے میں جاتے ہی بیمار پڑا، اور طبیعت اتنے خراب ہو گئی, اب اکیلا ہے, گھر والے بھی نہیں ہیں, اس میں تو اور آدمی کی آنکھوں کے سامنے موت ناچتی رہتی. ایک بار بڑے گھبرا کے بڑی حسرت کے ساتھ کہا, خداوندہ دعائیں تو میں نے اور بھی بہت ساری مانگی, قبول کرنا ہو تو یہی ایک دعا اللہ کو قبول کرنا ہو. اسی انداز سے جب کبھی ہم کربلا کو یاد کر کے یہ سوچیں یا کہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے, ہم وہاں ہوتے, ہم وہاں ہوتے, اور یہ سوچنا اور کہنا چاہیے, تبھی تو زیارت کا حصہ بنایا. لیکن جب ہم یہ سوچیں اور کہیں, ٹھیک اس موقع پہ میرا چوتھا امام آگے بڑھ گیا. جیسے کسی نے آ کر آپ سے کہا کہ بھائی پچھلے ہفتے میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا, ایسی مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ, بیٹا میرا مر رہا تھا, آپریشن کے ٹیبل یا آئی سی یو میں تھا, اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں سے یہ پیسے لے کے آؤں, کس سے مانگوں. بس کسی طرح سے اللہ نے وہ وقت گزار دیا. اب ہم نے سوچا کہ وقت گزر گیا, نمبر بنانے کا بڑا اچھا موقع. ہم نے کہا اچھا اچھا اچھا, آپ نے ہم سے کیوں نہیں کانٹیکٹ کیا, ہم تو ہیں آپ کے چاہنے والے, ہم سے کہتے ہیں فوراً آپ کی مدد کر دیں. ایک دم اس نے کہا, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ ہاں ابھی 2,000 کا ایک مسئلہ میرا باقی ہے, یہ تو آپ دے دیجئے. آپ نے گھبرا کے کہا, نہیں نہیں افسوس, اس وقت تو میں بھی بڑی پریشانی میں ہوں. تو جدھر ہم نے کہا کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے کہ خیال ہے تنی کنتو معصوم کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا, تو آپ نے تو خلوص دل کے ساتھ کہا. کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب کہاں 61 ڈگری, کہاں کربلا کا میدان. کہہ دو یہ, جیسے ہی ہم نے یہ کہا ویسے ہی حسین کا وارث سجاد سامنے آ گئے, اور اس نے کہا اچھا تم نے کہا تھا تم کربلا میں ہوتے, تو کربلا میں ہو, کلو ارضن کربلا و کلو یوم عاشورا, ہر زمین کربلا ہے. کربلا کے لیے اب عراق جانا ضروری نہیں ہے, زیارت کے لیے اس کربلا میں جاؤ, اور ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کراچی بھی تمہارے لیے کربلا. و کلو یوم عاشورا, اور کربلا جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10 محرم 61 ہجری ہو, بلکہ اگر 12 محرم 1429 ہجری کی کراچی میں بیٹھے ہو تو یہاں بھی تمہارے لیے کربلا موجود ہے, کیونکہ وہاں بھی حسین نہ تاج کے لیے گئے, نہ تخت کے لیے گئے ہیں, نہ کسی پولیٹیکل مسئلے کے لیے گئے ہیں. انی لم اخرج اشرم ولا بکرم ولا ظالما ولا مفسدا, وہاں بھی حسین دین کے لیے گئے ہیں, اسلام کے لیے گئے ہیں. انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی, میں جا رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے, وہاں بھی حسین اس لیے گئے. آج بھی کراچی تڑپ تڑپ کے بتا رہا ہے کہ آج بھی نانا کی امت کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو کربلا اگر کوئی پولیٹیکل وار ہوتی جیسے ذاکر نائک نے بک دیا تو یقیناً مسئلہ تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے. لیکن کربلا جس مقصد کے لیے 61 ہجری میں تھی, کیا وہ مقصد آج بھی آپ کو آواز نہیں دے رہا؟ تو ادھر آپ نے کربلا والوں کو یاد کیا اور ادھر کربلا نے آپ کو آواز دی کہ میں کربلا آج بھی موجود ہے. اور جیسے رسول اللہ نے عورتوں کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی, ویسے ہی چوتھے امام نے پورے شیعوں کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی. رسول اللہ نے, اب میں اپنی ایک تقریر ذہن میں رکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, وہ تقریر آپ نے کئی بار میری مجھ سے سنی, ادا خانہ حسینی کے اس ممبر پہ بھی میں پڑھ چکا ہوں, تو صرف ایک جملہ کہہ, رسول نے عورتوں کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی کہ مردوں کو اگر راہ خدا میں جہاد کرنا ہوتا تھا تو ان کو بدر کے میدان جانا پڑتا تھا, احد کے میدان جانا پڑتا تھا, خندق کو خیبر جانا پڑتا تھا, اور عورتوں کے لیے رسول بدر کا میدان بھی گھر میں لے کے آ گئے, احد کا میدان بھی گھر میں لے کے آ گئے, خندق کو خیبر بھی گھر میں لے کے آ گئے. وہ یاد کیجیے میری پوری تقریر, ایک سہولت ہے نا, ایک کہ آپ کو علاج کے لیے اسپتال جانا ہے لائن میں لگنا, اور ایک یہ کہ اسپتال اٹھ کے آپ کے گھر میں آ جائے. یہ کسی بھی آدمی کے بڑے ہونے کے پاکستان میں پہچانے کے تھور ہوتی ہے اس کے معاشرے. آپ کو اپنا کام کرانا, آپ کو سرکاری آفس میں جانا, کچھ اتنے بڑے ہوتے کہ ان کے گھر کے اندر سرکاری آفس ان کے چلاتا. پیغمبر اسلام نے عورتوں کو یہ سہولت جہاد کے حوالے سے دی کہ مرد تجھے جہاد کا ثواب دینا, بدر میں جا, لیکن اے عورت تجھے ضرورت نہیں ہے, تیرے لیے رسول بدر کا میدان تیرے گھر میں لے کے آ رہے. یہی سہولت چوتھے امام نے اپنے سارے شیعوں کو دی. بلکہ اگلا جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ یہ احساس نہ ہو جائے کہ شہداء کربلا کی توہین کی جا رہی ہے, ان کا رتبہ کم کیا جا رہا ہے. نہیں نہیں, جس حوالے سے جملہ کہا جا رہا ہے اس کی روح کو سمجھیے گا. اور وہ یہ کہ مسلم ابن اسجع اور حبیب ابن مظاہر اور ابن یزید ریاحی اور برہر حمدانی ہلال ابن نافع بجلی اور جون غلام حبشی ان کو اگر حسین کا ساتھ دینا ہے, رسول کو خوش کرنا ہے اور حسین کی ماں زہرا کو خوش کرنا ہے تو انہیں اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر کربلا جانا پڑتا ہے. اور چوتھے امام نے تمہیں سہولت دی کہ اگر تمہیں کربلا کے جہاد میں حصہ لینا ہے تو کربلا چل کے تمہارے گھر میں آ رہی ہے, آج دیکھ لو کہ تمہیں اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں اور وہ سمجھیے کہ میری باقی دو دن کی مجالس کا عنوان بنے گا. وہ یہ ہے اور وہ جملہ یہ ہے, عاشورے کا دن بظاہری اعتبار سے جہاد کربلا ختم ہوا. دو غلطیاں آپ کبھی نہ کیجیے گا جو انشاءاللہ آپ نہیں کریں گے, مگر دو غلطیاں کبھی نہ کیجیے گا جو یزید نے کی تھی. یزید کے تو مظالم اتنے بڑے ہیں, اتنے زیادہ ہیں, اس کی چار چیر تو اتنی بڑی, لیکن خاص اس کی دو غلطیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں مقصد یہ نہیں ہے, یہ ذرا انداز بیان ہوتا ہے کہ آپ کے مولانا نے کہا تھا یہ دو غلطیاں نہ کرو, باقی بات نہیں کہی تھی. تو اچھا یزید شراب پیتا تو ہم بھی پی سکتے ہیں, اور یزید نماز قضا کرتا تھا تو ہم بھی نماز قضا کر سکتے ہیں, اور یزید گانے سننے کا بڑا شوقین تھا تو ہمیں بھی یہ پرمیشن مل گئی ہے. یہ بھی ان لوگوں کے لیے کہا جو ذرا سے مدیندار, باقی لوگ تو یہ ساری پرمیشن خود اپنی مرضی سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہمارے لیے شراب کوئی مسئلہ ہے, نہ کباب کوئی مسئلہ ہے, نہ جوا کوئی مسئلہ ہے, نہ زنا کوئی مسئلہ ہے, نہ غنا کوئی مسئلہ ہے, نہ مس گیدرنگ کوئی مسئلہ. لیکن یزید کی دو غلطیاں نہ کرے اس سے مطلب باقی چیزیں نہیں, باقی چیزیں تو اتنی واضح ہیں کہ ہر آدمی جانتا. یہ دو جگہوں پہ یزید نے بڑی زبردست بھول کی, خود بھی پچھتایا. اور آج تک دنیا کے جو یزید ہیں, ایک یزید تو پچھلے سال عید کے موقع پہ واصل جہنم ہوا, ہم منا کے میدان میں احرام پہن کے پہنچ رہے تھے, بقرعید کا دن تھا اور خبر آ رہی تھی کہ ایک یزید وقت دنیا سے جہنم میں گیا. تو ایسے جتنے یزید آنے وقت ہیں وہ بھی یزید کی دو غلطیوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں. واقعات آپ نے سنے ہیں, ایک آدھ اشارہ ابھی جائے گا, لیکن پہلے دیکھیں یزید کی پہلی غلطی کہ اس نے یہ سمجھا جو آپ بھول نہ کیجیے گا, اس نے یہ سمجھا کہ عاشورے کی سہ پہر کربلا کی جنگ ختم ہو گئی, ہم جہاد کہیں گے وہ جنگ کہے گا, بس اب ختم معاملہ. جو میرے سامنے سر اونچا کر کے کھڑا ہوا تھا, جو میرے مقابلے میں آئے تھا, میں نے اس کو ایسا ختم کیا. نعوذ باللہ من ذالک, یزید کا جملہ کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہ ہم نے اس کو ایسی سزا دی, اس طرح اس کے گھرانے تک کو تباہ کر دیا کہ اب نہ خود یہ کبھی ہمارے سامنے آئے گا, یعنی اس کا گھرانہ, اور نہ ہی کسی اور کو ہمت ہوگی ہمارے سامنے چوں کرنے کی بھی. یزید اپنی جگہ یہی سمجھ رہا تھا, چنانچہ ہمارے ساتھ کا جملہ بھی یہ تھا کہ اے میرے سپاہیوں, جب ہم انتقام کو مکمل کرتے ہیں تو لاشیب کو پامال کیا کرتے, مکمل کر دیا اس کے اعتبار سے عاشورے کی سہ پہر شام غریبہ شروع ہونے سے پہلے اس نے جہاد کربلا. وہ یہ سمجھا قدم بات, اب کوئی نہیں ہے میرے سامنے بولنے والا, حسین کا چیپٹر کلوز ہو گئے. مگر یہ کتنی بڑی غلطی اور بھول تھی یزید کی, پتا چلا کہ جہاد کربلا عاشورے کو ختم نہیں ہوا, وہ چلتا رہا. یزید اس وقت کیا سوچ سکتا تھا کہ کوفہ اور شام بھی کربلا کے جہاد کا حصہ بنے گا؟ یزید کبھی سوچ سکتا تھا کہ میدان جنگ تو ہوتا ہی جنگ کا حصہ ہے, بازار شام بھی جنگ کا حصہ بنے گا؟ کیا وہ سوچ سکتا تھا کہ دربار یزید بھی جنگ کا حصہ بنے گا؟ مگر یزید یہ بھول کرتا رہا. یہ دیکھیں لفظ بھی میں ٹھیک استعمال نہیں کر رہا ہوں, یزید یہ حماقت کرتا رہا کہ سمجھ رہا ہے کہ کربلا کا جہاد وہاں مکمل ہو گیا, جسے میدان کربلا کہتے ہیں. زینب و سجاد نے بتایا کہ کربلا کا جہاد تو ابھی چل رہا ہے, آج اگر یہ سیدانیاں اونٹوں پہ بے مقنع اور چادر کے قیدی بنا کے بٹھائی گئی ہیں, یہ بھی جہاد کا حصہ ہے, بازار کوفہ بھی جہاد کربلا ہے, دربار شام بھی جہاد کربلا ہے, اور وہاں سے لے کے آج تک جہاد کربلا چل رہا. یہی وجہ کہ زمانے کے امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ کربلا کا انتقام لے کے جہاد کربلا مکمل کریں گے. عمر سعد نے لاشا پامال کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا انتقام مکمل ہو رہا. تو پتا چلا کہ جب انتقام مکمل ہوتا ہے تو دشمن یہ سمجھتا ہے جنگ مکمل. زمانے کے امام کے ظہور کے اندر سب سے زیادہ جس وجہ سے ہم امام کو بلاتے ہیں وہ کربلا کا انتقام ہے, تو وہاں کربلا مکمل ہوگی. ابھی کربلا چل رہی ہے, یہ غلطی نہ کیجیے گا. اور یہ کربلا کیا چل رہی ہے, اس کے اندر بہت مختصر ایک دو باتیں اس لیے کہہ دوں کہ کل یہ مومنین مجھے آتے نظر نہیں آ رہے اور میں چاہتا بھی نہیں کہ کسی کو اچھی چیز سے چھوڑ کے خراب چیز کی جانب لے کر آؤں. نعوذ باللہ, مجلس کی بات نہیں ہو رہی, اپنے انداز بیان کی بات کر رہا ہوں. کربلا اب تک چل رہی ہے, یہ ہر مکس گیدرنگ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ کربلا چل رہی ہے تمہیں اس کا خاتمہ کرنا. پھر وہ جملہ میں دوہرا دوں جو بہت عام ہو گیا. بہت ساری چیزیں ایسی کہ اتنی ساری مجلسوں میں پڑھی گئیں اور اتنی ساری کتابیں اس پہ لکھی گئیں, حتیٰ یہ کہ شاعروں نے اب اس کو نوحے میں بھی شامل کر دیا کہ وہ اپنی اہمیت کو بیٹھی, لیکن ابھی بھی وہ قابل غور و قابل توجہ کہ اس وقت بھی مسئلہ حسین کا نہ اپنا تھا نہ اپنے گھرانے کا تھا, بلکہ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو تاریخ کے اعتبار سے بالکل ٹھیک. میدان کربلا تک خود آقا حسین کی ذات کی کوئی آپ کو بڑی توہین نظر نہیں آ رہی. وہاں اس کے بعد جنگ کربلا کے درمیان ایک دو بڑے بےہودہ جملے کہے, وہ بھی شمر جیسے آدمی, لیکن اہل بیت کے اطہار کی صحیح معنوں میں توہین اس سے پہلے ہوئی. کس انداز سے مولا کا نام لے لے کے ممبروں سے لعنت کا فقرہ, اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے, نہ وقت ہے, اور نہ ہی حالات ایسے ہیں کہ اس وقت یہ کھل کے بیان کیا جائے. تو حسین کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, یہ صحیح معنوں میں اگر آپ یوں دیکھیے تو شہزادی کونین پہ جو مظالم ہوئے وہ کوئی چھوٹے مظالم ہیں اس کائنات کے. مگر حسین آئے اسی اسلام کے لیے تھے نا. اگر کل کربلا کے میدان میں یزیدیت کی وجہ سے اسلام ہم سے اور آپ سے کہہ رہا تھا آؤ ذمہ داری ادا کرو, تو آج یہ مکس گیدرنگ کی وجہ سے اسلام کہہ رہا. آج ہمارے بچوں کے ہر وقت میوزک سننے کی وجہ سے اسلام وہی بات کہہ رہا. آج ہمارے نوجوانوں کے ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے مبہم مبہم باتیں ہیں. نہ میرے پاس وقت اتنا اور نہ اس میں باشعور اور پڑھے لکھے مجمع کو. مجمع اس وقت مجھے بالکل برابر برابر سے دو حصوں میں نظر آ رہا. کچھ لوگ اتنے زیادہ اس مجلس سے اکتا ہوئے کہ ان کی پوری باڈی لینگویج اور چہرے بتا رہے ہیں کہ کب ختم ہوگی مجلس, اور میں بھی کھڑی دیکھ رہا ہوں کب ختم ہوگی. اور کچھ لوگ اس توجہ سے سن رہے ہیں کہ پتا چلا کہ پھر ان کے لیے ضرورت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی. خلاصہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ آج بھی اسلام کر رہا. تو اب یزید کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ کربلا کا جہاد کربلا میں ختم ہو گیا اور 61 ہجری کا جہاد 10 محرم کو مکمل ہو گیا. نہیں, چلا جہاد. زینب نے اپنے عمل سے بچایا, سجاد نے اپنے قول سے بتایا. یہ میرے چوتھے امام کی حدیث ہے, کلو ارضن کربلا و کلو یوم عاشورا. کہ اب تک یہ جہاد کربلا چل رہا. اور یہیں پہ رکے میں اپنے خطبے میں, تقریباً آدھا وقت ہو گیا مجلس کا, اپنے خطبے میں جو میں نے قرآن کی آیت کے بعد امام کا فرمان تلاوت کیا, آج کا خطبہ ثقلین کی اتباع تھی. قرآن کی آیت, امام کی حدیث, مشہور حدیث. لیکن صرف آپ کو یاد دلانا کہ یہ مشہور حدیث کس وقت ارشاد فرمائی گئی, ہینا سارا وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا و شمالا. یہ میں تاریخ کا جملہ میں نے پڑھا. ہینا سارا وحید, جب حسین اکیلے رہ گئے, وحدت کی کیفیت, تھوڑی تنہا رہ گئے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. 3 دن پہلے آپ 9 محرم کی مجلسوں میں جملہ سنتے, جب حسین اکیلے رہ گئے, فقال ناظرا, تو حسین نے نظر ڈالی یمینا دائیں طرف, شمالا بائیں طرف, اور پھر کہا حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. یہ وہی پیغام ہے جو حسین کے بیٹے نے بالکل آسان آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور ابھی ابھی آپ عاشورے کے دن یہ سن کے آئے کہ حل من ناصر. حسین نے ایک بار نہیں کہا, 3 بار کربلا میں یہ صدا استغاثہ بلند, جن میں سے دوسری مرتبہ کی آواز سن کر, ایک استغاثہ سن کے چوتھا امام بیماری کے عالم میں بستر سے اٹھ کے آ رہا. ایک دفعہ حل من ناصر سن کر علی اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا رہے ہیں. اور آخری مرتبہ جو حسین نے جملہ کہا تو اس وقت کہا کہ جب اصغر کی بھی ننی سے قبر بنا چکے, اور واقعا حسین بالکل اکیلے تھے ظاہری اعتبار سے, اور بالکل انسانی نفسیات کے خلاف یہ جملہ حسین نے کہا. حسین نے یہ جملہ بالکل انسانی نفسیات کے خلاف کہا. کربلا نام ہی ہے کہ انسانی نفسیات کے خلاف جانا. انسانی نفسیات سے موت سے ڈرنا, کربلا میں کوئی موت سے نہ ڈرا, بلکہ موت کو ایک کھیل بنا لیا کربلا میں, بچوں نے بھی, جوانوں نے بھی اور بوڑھوں نے بھی. انسانی نفسیات ہے کہ بچے کو کھیل کود چاہیے, مگر 11-13 سال کا بچہ کہتا احلا من الاصل, چچا یہ موت تو مجھے شہد سے زیادہ خوشگوار لگتی. اور اسی میں انسانی نفسیات کے خلاف آقا حسین کا ایک جملہ. وہ کون سا جملہ؟ یہ حل من ناصر ہے. آپ کہیں گے یہ تو بالکل نفسیات ہے کہ آدمی مصیبت میں پکارتا ہے لوگوں کو. نہیں, یہ بالکل نفسیات کے خلاف. آدمی اس وقت پکارتا جب اس کا گھرانہ زندہ ہو. ایک بوڑھا آدمی جس کا سارا گھرانہ اس کے سامنے مارا جا چکا, اس کے جوان بیٹا اپنے کلیجے میں برچی کا پھل کھا کے اور شیرخوار بچے اپنے گلے میں تین بھال کا تیر کھا کے اسی کربلا میں آرام کر رہے ہیں, جس کا بیٹوں جیسا جوان بھائی فرات کے کنارے بازو کٹا کے پڑا, جس کی گود کے پالے ہوئے اس کے بہن کے بیٹے اون محمد, جس کے بھائی کے بیٹے قاسم اور قاسم کے دوسرے بھائی, یہ سب کے لاشیں پڑے, سارا گھرانہ مارا گئے, حتیٰ بچپنے کے دوست بھی دنیا سے چلے گئے. یہ آدمی کبھی نہیں کہتا ہے کہ مجھے زندگی چاہیے, یہ کہتا ہے کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں گا, اب تو مجھے موت چاہیے. عام آدمی بھی جو کبھی مرنے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا سارا گھرانہ مارا جائے, وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بھی موت آ جائے تو بہتر. بلکہ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کسی خاندان یا محلے میں ایسا واقعہ آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے ساتھ بیٹے تھے, ساتوں مر گئے, چار چھ مہینے میں باپ کے ماں کا بھی انتقال ہو جاتا, کہتے صدمہ برداشت نہ کر سکے, مر گئی, یہ فطری بات ہے. تو جس کا سارا گھرانہ مر جائے وہ موت کی تمنا کرے, یہ فطری بات ہے. اور وہ اگر کہے کہ نہیں کوئی آ کے مجھے بچا لے, یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. حسین پہلی بار سزا استخاضہ کرتے تو چلے خیر, کوئی دشمن اہل بیت کہہ سکتا ہے کہ حسین بھی ہماری تمہاری طرح موت کو چاہتے. آخری مرتبہ جب حسین نے کہا عالمین ناصرین ینصرونا, تو پھر کس کے لیے کہا, آؤ میری مدد کرو. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہوتے تو دوڑ کے جاتے حسین کی مدد کو, مگر تیسرے موقع پہ جب حسین کہہ رہے اصغر کی قبر بھی بنانے کے بعد, ویسے تو اکبر کے لاشے ہی پہ کہہ دیا یا بنیا الگ دنیا باد اکل, اے بیٹا تیرے بعد دنیا پہ خاک و مٹی ہو, اب آدمی جی کے کیا کرے گا. اکبر کے موقع پر ہی کہا اور اس کے بعد اصغر کا شہادتوں کا سلسلہ گئے. بنی ہاشم کا پہلا شہید اکبر ہے اور آخری شہید اصغر ہے, اس حسین کے نواسے کو چھوڑ کر جو بالکل آخری وقت میں نانا کے قریب آیا, جب حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے تھے دو دن پہلے عاشور کی مجلس. لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر حسین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, اور اگر چلے مان بھی لیں کہ اپنے لیے مدد چاہیے, بیٹے کا لاشا دیکھ کر بھی اور شیر خان کی قبر بنا کر بھی اور سارے گھرانے کی موت دیکھ کر بھی, تو کیا تاریخوں میں نہیں لکھا ہے کہ مدد کے لیے آئے مگر کون آئے, جن آئے, آئے مگر کون آئے, ملائکہ آئے, آئے مگر کون آئے, وہ انبیاء و مرسلین آئے جو دنیا سے جا چکے. جا کے روایتیں پڑھیے مقتل کی کتابوں میں بھی اور بعض حدیث کی کتابوں میں کہ حسین کی آخری صدا استغاثہ بلند کر کے ملائکہ میں کورام بپا ہوا. خدا بندہ ہم جانا چاہتے ہیں, خدا نے روکا نہیں کہ جاؤ, لیکن خود ہی دیکھ لینا کیا ہوگا, حسین نے ان کو واپس کر دیا. جن آئے, ایک نہیں, ایک تو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ظاہر ہے جن, کئی واقعات ہیں, واپس کر دی. تو یہ تو اور عجیب بات ہوگی کہ آقا آپ نے بلایا جو آ گئے تو آپ ان کو واپس کر رہے ہیں, آپ کو بھی غصہ آ جائے کہ کسی نے آپ کو بلایا آپ دوڑ کے گئے, اس لگے کوئی ضرورت نہیں چلے جاؤ, تو بھی بلایا کیوں تھا. لیکن یہی تو پیغام سجاد نے دیا, حسین نے کہا میری مدد کے لیے کب, جب کوئی آدمی زندگی کی تمنا نہیں کرے گا, اس وقت بلایا, مگر واپس کن کو کیا, اس وقت بلایا کیوں, اپنی زندگی کے لیے نہیں بلایا. تو جن کو واپس کیا یہ سب حسین کی زندگی میں مددگار بن سکتے ہیں, جن آ کے حسین کو اپنے خیال میں وہ سوچ رہے ہیں, ورنہ حسین سے بڑھ کے اور اس کائنات کا اقتدار کس کے پاس, مگر جن آ کے کہہ رہے ہم بچا لیں گے آقا, ملائکہ کہہ رہے ہم بچا لیں گے آقا. جبرائیل نے ابراہیم کو گود میں اٹھا کر انجینئر سے اس آگ میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, کہ جہاں جو گلزار بنی ہو باغ بنی, مگر وہی تو پیغام حسین کو دینا کہ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے بلا رہا ہوتا تو کوئی بھی آتا, میں یس کہہ دیتا, لیکن نہیں, میں جان بچانے کے لیے کو تھوڑی بلا رہا ہوں عالمین ناصر, میں تو اپنا مقصد اسلام بچانے کے لیے بلا رہا ہوں. ملائکہ اسلام نہیں بچا سکتے, انبیاء و مرسلین کا زمانہ پورا ہو گیا, اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جن آ کے تمہیں بچائیں گے تمہارے دین کو نہیں بچائیں گے, دین کو بچانے کے لیے مجھے مومن چاہیے اور انسان چاہیے. اسی لیے اللہ نے جنوں کو ہمارا پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا, فرشتوں کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. تو خود عالمین ناصرین کی آواز اور اس پر آنے والوں کو واپس کرنا یہ بتا رہا, دیکھیں ہر ایک کو واپس بھی نہیں کیا. اگر کوئی انسان آ گیا حبیب ابن مظاہر کی طرح اسے قبول کر دیا. تو یہ خود حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ آخری جو میں نے استغاثہ کیا تھا یہ بات کی دلیل ہے کہ کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہوا. مجھے اپنے اگر اپنی جان بچانے کے لیے بلانا تھا تو میں دنیا سے گیا بات ختم. یزید یہی سمجھا کہ میرا سب سے بڑا مخالف دنیا سے گیا بات ختم. مجھے اپنا دین بچانا تھا اور جب تک یہ دین خدا کو تمہاری مدد ہے, حسین کی آواز فضا میں گونج رہی ہے جس کو آقا سجاد نے اور آسان کر دیا کہ مولا آپ کی بات تو ایسی تھی کہ سمجھنے میں دماغ لگانا پڑتا. آقا نے بالکل مختصر کیا, سجاد نے کل لوڑ دن کر بلا. یزید کی پہلی غلطی وہ تھی جو مومن کی نہیں ہونا چاہیے. مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین کے حل میں ناصر اور سجاد کے کل لوڑ دن کر بلا سے ہمارا کیا تعلق. آپ کا یہ تعلق ہے کہ اسلام کو جیسی آپ کی مدد چاہیے. اور آج یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کسی قسم کا ریئیکشن شو نہ کریں. پوری حدیث کل سنیے گا, آج ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور یہ کہ آج یہ جو آپ کے گھر میں ڈش اینٹینا اور کیبل لگا ہوا ہے, خود امام معصوم نے اس کے لیے کہا یہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. جب لشکر یزید الفاظ کو دیکھا کرے, یہ معصوم کے الفاظ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ لشکر یزید سے زیادہ ظالم ہے. ظلم میں تو یزید اولین و آخرین کے تمام ظالموں پہ بازی لے گئے, لیکن خطرناک کی بات کر رہے ہیں. اور اس امام معصوم کی حدیث ہے جس کی حدیثیں اگرچہ سب سے کم پڑھی جاتی ہیں, لیکن خاص ان کا حق ہم پر اس لیے بنتا کہ جس امام کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ان کے پدر بزرگوار ہیں, یعنی ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. اور یہ حدیث گیارہویں امام ہی کو ارشاد فرمانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اگر وہ جناب نرجس خاتون کے وسیلے سے امام کو پکارے گا, امام تڑپ کے آ جاتے ہیں. کیونکہ کسی غیرت مند آدمی کو اس کی ماں کا واسطہ دو وہ چپ نہیں رہ سکتا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو جس طرح سے نرجس خاتون بارہویں کی ماں ہونے کی بنا پہ خصوصی وسیلہ رکھتی ہیں قبولیت دعا کا, اسی طریقے سے گیارہویں امام تمام معصومین اول ہونا و آخر ہونا سوا یا صغیر ہونا و کبیر اور سوا سب کا رتبہ برابر, صرف مولا اور اس کے بعد رسول, مولا سے بھی افضل. مگر گیارہویں امام کا خصوصی تعلق زمانے کے امام کے بدر بزرگوار ہونے کی بنا پر امام زمانے کا امام بھی تڑپ اٹھتا. مگر ایک اور وجہ سے یہ حدیث گیارہویں ہی کو ارشاد فرمانا چاہیے. مولا کربلا والا آقا چھٹے امام آٹھویں امام سب نے اس سے ملتی جلتی حدیثیں فرمائی, مگر گیارہویں نے بالکل کھل کے کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دین اور ایمان کو نقصان پہنچائے وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. آج کیا چیز آپ کے دین کو اور آپ کے ایمان کو آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بچیاں ہیں, آپ کی خواتین ہیں. اکبر نے چند بے پردہ بیویاں دیکھی تھی تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گئے تھے. بہت آؤٹ ڈیٹڈ قسم کا شعر اکبر الہ آبادی کا. مجھے کراچی آئے ہوئے ابھی صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں اور بعض مومنات کو آج جس حالت میں نے دیکھا, ابھی تو حسین و اولاد حسین کے لاشیں بھی کربلا کے میدان سے نہیں اٹھائے گئے. اور میں نے جس حالت میں بعض مومنات کو دیکھا اس لیے یہ جملہ آ رہا, لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے. اور ایسی زیادہ چیزیں غیبت نہیں ہوں گی, جب تک امام موجود ہے تو امام خطرے کی روک تھام کر رہے ہیں. تو گیارہواں ہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے جس کے بعد غیبت شروع ہو رہی, لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے یہ جو تمہارے گھر میں اس انداز سے مثلا انڈین چینل چل رہے ہیں. باتیں بعد میں ہوں گی, جو لوگ آج غلط فہمی میں آ گئے میں ان کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہ رہا ہوں. لیکن جہاد کربلا یزید نے سوچا ختم ہو گیا, حسینی کو نہیں سوچنا چاہیے آج بھی جہاد کربلا چل رہا. اور یزید کی دوسری غلطی جلدی جلدی بتا رہا ہوں ورنہ یہ مجلس غم کے یعنی مصائب کا بیان شروع ہو جانا چاہیے, لیکن جو لوگ آج آ گئے ان کو پیغام مکمل مل گیا, اور جو کل بھی آئیں گے تو یہ دوسرے پیغام کی ابھی تشریح بھی ہوگی. اور ویسے ہی جو میری مجلسیں اکثر سنتے ہیں ان کو معلوم کہ دوسرا والا پیغام آج کل میرا بہت اہم موضوع بنا. دوسری غلطی یہ ہے کہ یزید نے عورت کو بہت کمزور سمجھا, پہلی غلطی یہ کی کہ جہاد کربلا میں ختم ہو گئے, اور دوسری غلطی یہ کی کہ اس نے سوچا کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے, چنانچہ یہ حسین کے گھرانے کی جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں ان کو قیدی بناؤ, بازاروں اور درباروں میں لاؤ, ان کو مجمع عام کے سامنے ان کی طرف توہین کرو, یہ اتنا گھبرا جائیں گے اور ڈر جائیں گے کہ اس کے بعد آل محمد کبھی میرے سامنے نہیں آئیں گے. اس کو نہیں معلوم تھا میں شہزادی زینب وہ شہزادی ام کلثوم اور شہزادی سکینہ کا رتبہ کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ ایک عام مومنہ بھی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ یزید کی ساری کامیابیوں پہ ایک عورت پانی پھینک سکتی ہے. یزید نے عورت کو کمزور سمجھا جو اس کے زمانے میں تھی. یزید کی یہ والی غلطی وہ ہے جو آپ نے اکثر مجلسوں میں سنی ہے صدام کی زبان. دیکھیے گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاکا ہے نا, وہی زیادہ بتا سکتا ہوں. اتنا مشہور یہ جملہ ہے کہ میں اشارہ کر دوں تو کافی, ورنہ کبھی کبھار تو اس جملے کو سمجھانا پڑتا. آج ہمیں نہ صرف یہ کہ شہید باقر صدر اور ان کی شہیدہ بہن بہت یاد آتی ہے, بلکہ خدا کے اس وعدے پر ہمارا یقین بڑھتا جاتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کو کبھی غافل نہ سمجھنا ظالموں کے عمل سے. وہ مہلت دے رہا ہے وہ الگ بات ہے, اس شہید بے گناہ کا خون 30 سال سے بھی کم عرصے میں رنگ لایا کہ نہیں لایا, بہت تفصیل ہے اور وقت نہیں ہے اتنا بیان کرنے کا, لیکن یہ جملہ تو اتنا مشہور ہو گیا کہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اس کی تمہید باندھوں اور پہلے سمجھاؤں کہ شہید صدر کون سے اور پھر یہ سمجھاؤں کہ ان کی بہن سیدہ آمینہ کون سی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت شہید صدر کی شہادت کے موقع پر سیدہ آمینہ بنت الہدا کو بھی پھانسی دینے یا جو بھی دردناک ان کی شہادت کا بیان ہے جس کو پڑھنے کی بھی ممبر پہ ضرورت نہیں, جب یہ کہا تو اس کے اپنے ساتھیوں نے بھی یہ کہا کہ عورت کا قتل اور عورت کو موت کی سزا جو ہمارے مغربی آقا ہوئے میر سادہ کس قدر, امیر سادہ کس قدر ہوئے بیمار جس کے سبب, وہی لا کے بٹھاتے ہیں وہی وہاں سے ہٹاتے ہیں. لا کے بٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مردہ باد, ہٹاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زندہ باد. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سارا گیم کس کا ہے, کون کھیل رہا ہے, کس طرح کھیل رہا ہے. لیکن دو چار جملے کافی تھے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, تاکہ یہ جو ہمارے آقا ہیں یہ بھی ہماری حمایت نہیں کر پائیں. عورت کی موت اتنا بڑا ایک مسئلہ بن جاتی ہے. تو اس کا جملہ یہی تھا جو میری مجلس کا عنوان بنا کہ کیا تم چاہتے ہو میں وہی غلطی کروں جو یزید نے کی, یزید کی دوسری غلطی میں وہی غلطی کروں, بھائی کو شہید کر کے بہن کو چھوڑ دیا, اگرچہ آزاد نہیں کیا قیدی بنایا, اور قیدی بھی ایسا کہ سجاد کربلا کے مظالم سے زیادہ شام کے مظالم پہ روتے, اور ابھی بس منزل مصائب آ رہی ہیں. مگر بہرحال اس نے یہ سمجھا کہ عورت میرے لیے کوئی بڑا خطرہ اور چیلنج یا تھریٹ نہیں ہے, وہ مرد تھے کربلا کے, ان کو میں نے سب کو ختم کر دیا. تو نام یزید داخل دشنام ہو گیا. عورت کے رول کی اہمیت اسلام کی مدد کے لیے, یہ یزید کی دوسری غلطی ہے, یعنی نعوذ باللہ من ذالک. یزید اگر کربلا کے میدان میں ان تمام خواتین کو بھی شہید کر دیتا تو اللہ تو اپنے دین کے لیے انتظام کرتا, لیکن پھر پتا نہیں واقعات کربلا کا نتیجہ کتنے عرصے کے بعد آتا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میری اب دو دن کی مجالس کا زیادہ تفصیلی عنوان بنے گا. ایک یہ کہ ابھی بھی سمجھیے کربلا کا جہاد باقی, آپ کو آپ کے سگے بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا, سوچ لیجیے کہ وہاں جس حالت میں شادی ہو رہی ہے اس میں جانا یہ حسین سے اور کربلا سے بے وفائی تو نہیں ہوگی, یہ حلم ناصرین ینصرونا کی حسین کی صدا استغاثہ کی توہین تو نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ عورت کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہ کریں. بس ایک جملہ کہہ دوں اور آج کی مجلس مصائب کی طرف مڑ جائے گی. وہ ایک جملہ یہ کہ یزید نے جو غلطی کی, اب عجیب بات یہ عجیب بات, یزید کے ماننے والے وہ غلطی نہیں کر رہے ہیں, حسین کے ماننے والے وہ غلطی کر رہے ہیں. حسین کی نگاہ میں عورت اتنی اہم تھی کہ ایک بات بتائیے، آپ نے پہلی محرم سے لے کے کل 11 محرم تک مجلسیں سنی، اور ہر مجلس میں یا دوسری مجلس میں جملہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا کہ جب حسین مدینے سے چل رہے تھے تو جتنے لوگوں نے حسین کو مشورے دیے ان میں سے کچھ نے حسین کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں اس لیے مشورہ دیا، اور کچھ اچھی طرح سے حسین کی عظمت کو جانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس صاحب معرفت ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار صاحب معرفت، اسی لیے مشورہ دے کے بھی یہ کہا کہ حسین ہمیں پتا ہے تم امام اس وقت ہو، وہی کرو گے جو حکم خدا ہے، لیکن ہم اپنی ایک رائے دے رہے ہیں. مشورہ دینے والوں کا ایک جملہ متفقہ نظر آئے، حسین واقعا اگر کربلا میں جا کے جہاد کرنا یا عراق کی جانب جانا، میرے الفاظ کو نہ پکڑیے گا، کربلا عراق جو بھی کہیے، عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، یہ سب نے کہا کہ نہیں کہا، اور حسین نے بار بار یہ جواب دیا کہ نہیں دیا کہ میرا جہاد مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عورتیں اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں. یہ حسین پہلے دن سے ابھی کربلا میں گئے بھی نہیں ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کربلا سے دور، بتا رہے ہیں کہ جہاد حسینی بغیر عورت کے نہیں ہو سکتا. وہ یہ تھی کہ صدام بھی آج مانتا ہے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی، یہ غلطی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور حسین نے یہ بتایا کہ جہاد کربلا میں ان عورتوں کی اہمیت کتنی زیادہ. بہت ہی مختصر کر کے اگر اسے کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کو کربلا میں اگر حسین نے بچایا تو خود حسین اور مقصد حسین کو زینب نے بچایا. جہاد کربلا میں ان خواتین کی اہمیت ہے. یقیناً عورت کے لیے جہاد کرنا خاصا مشکل ہے. کون سا جہاد؟ عورت سے تلوار تو اٹھوائی نہیں گئی، اس سے کہا گیا تمہیں اپنے سر پہ ایک اسکارف لے کے آنا، ایک حجاب لے کے آنا. اب اسکارف کو بھی لوگوں نے بہت غلط غلط استعمال کیا، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر میں آج جاؤں، اور غالباً مجمع بھی مناسب نہیں. کل سے انشاءاللہ میں بہت اعتماد کے ساتھ پڑھوں گا کہ میں نے پہلے بتا دیا، وہی لوگ آئیں گے جو سننا چاہتے. لیکن ایک جملہ وہ یہ کہ عورت سے یہ نہیں کہا گیا کہ تلوار اٹھانا، عورت سے کہا گیا تمہیں مثلاً اپنا حجاب بچانا، اور یہ مشکل کام ہے. تلوار اٹھانا آسان کام، یہ زیادہ مشکل کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے ماحول، اگر میرا کبھی دل چاہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں، تو اڑاتے ہی رہتے لیکن اور مذاق اڑائیں، تو آج کے ماحول میں حجاب اور خصوصاً گھر کی سوشل جو فنکشن ہے اس میں حجاب کی بات کر دی. باقاعدہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کس کنویں کس سے نکل کے آئے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، کیسویں صدی ہے، کیا پہیا الٹا گھمایا جائے گا؟ جب ہم تک سے لوگ کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ایسی بدتمیزی سے بول کے چلے جاتے ہیں، تو خود وہ عورت جسے حجاب کرنا پڑ رہا ہے آج کے اس ماحول میں، اس کے اپنے گھر والے، کتنی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ کیا حجاب کرتی، کتنی عورتوں کو طلاق کی دھمکیاں روز و شب مل رہی ہیں فقط اس لیے کہ حجاب کرتی ہیں، شوہر کو پسند نہیں. وہ تلوار کا جہاد آسان ہے. آپ نے جملہ بہت سنا ہے، مولا کا بھی ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. یہ عورت کا وہ جہاد ہے جو آپ کا جہاد پھر بھی آسان ہے. جس توہین، جس بدنامی، جس ذلت کا سامنا عورت کو اپنے خاندان میں کرنا پڑ، آپ کو تلوار اگر کوئی مارے گا تو دشمن اسلام مارے گا، وہ انسان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اگر ہم نے یزید کو مارا تب بھی ہم جیتے، یزید نے ہم کو مار دیا تب بھی ہم جیت گئے. لیکن اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ذلت، اور یہی جہاد کربلا میں عورتوں کا امتحان تھا. کربلا کے جہاد میں کسی عورت سے تلوار چلانے کی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک آدھ خاتون اصحاب امام میں سے، سیدانیوں میں سے نہیں، اہل بیت میں سے نہیں، اصحاب میں سے ایک آدھ خاتون تلوار لے کے نکل بھی آئی جوش میں تو امام نے واپس بھیج دی. پھر عورت کا جہاد مردوں سے بڑا کیسے ہو گیا؟ فقط اسی وجہ سے. ذرا سوچیے، رسول کی زینب جیسی نواسی، فاطمہ کی زینب جیسی بیٹی، ان اوباش غنڈے اور بدماش نوجوانوں کے درمیان کوفے کے بازار میں آج پہنچا دی گئی. جن کو اتنا لحاظ بھی نہیں کہ کم از کم اپنی زبان پہ قابو رکھیں, ایسے ایسے جملے کہے جا رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, ایک تو ہوتا ہے کہ عورت کی ساری باتیں برداشت کرے کہ ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں برداشت, نہیں ذرا سی پریشان بھی نہیں ہوئی زینب. لیکن دو الگ الگ باتیں, ایک ہے کہ ایک امتحان آپ پر آئے آپ کے ہم دے دیں گے, لیکن دل آپ کا جو ہے نا وہ گھبرا رہا. ارے اطمینان, ایک مثال حسین کی ایک مثال زینب کی. حسین کی مثال ہے جب اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھے اور ہرملا کا تین بھال کا تیر چلا رہا. بالکل فطری بات ہے کہ جو ٹارگٹ ہے یا ہدف ہے جتنا چھوٹا ہوگا اس کا نشانہ لینا اتنا ہی مشکل ہوگا. اگر ذرا بھی حسین کے ہاتھوں لرزہ ہوتا, ذرا حسین کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے, اصغر حسین کے ہاتھ میں ذرا بھی اصغر باپ کے ہاتھوں کے ہلنے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتے, وہ جو تین بال کا تیر ہے وہ ہدف پہ نہ پہنچتا. اتنا چھوٹا سا تو اس کا ہدف تھا, چھ مہینے کے بچے کا گلا نہیں دے گا, مگر کیسا وہ تیر اپنے نشانے پہ آ کے بیٹھا. یہ تیر کا نشانے پہ آ کے لگنا ہرملا کی تیر اندازی کی مہارت نہیں ہے. میرے آقا کو وہ اطمینان ہے کہ خدا بندہ حسین قربانی دے رہا ہے, مگر اس اطمینان کے عالم میں دے رہا کہ ہاتھوں میں ہلکی سی بھی کپ کپاہٹ نہیں. اور وہ زینب کا امتحان ہے کہ چاروں طرف بلوائے عام میں یہ کوفے کے اوباس قسم کے لوگ کھڑے ہیں. دیکھیں ایک تو جس نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم تو نامحرم بعض محرم مردوں کے سامنے بھی بال نہ کھولے, اور اسے ایک دم سے بازار میں لے جا کے کھڑا کر دیا جائے. لیکن خالی یہی نہیں ہے, وہ جو بازار والوں کے جملے ہیں, وہ جو توہین آمیز فقرے ہیں, مگر زینب نے خالی اس کو برداشت ہی نہیں کیا. اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے زینب کو. ایک تو نا عورت برداشت کرے لیکن چپ, عورت برداشت کرے لیکن بولے تو اس سے بولا نہیں جا رہا ہے, زبان ڈر کھڑا رہی. نہیں, زینب نے جب زبان کھولی اور خطبہ دیا تو کتنی مجلسوں میں آپ نے سنا کہ نابینا صحابیہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں کانوں کو دھوکا ہو رہا ہے, علی کہاں سے آ گئے. دیکھیے وہ حسین کے ہاتھوں کا اطمینان ہے, یہ زینب کی زبان کا اطمینان ہے. مولا کی توہین نہیں کرا لیکن علی نے جو خطبات دیے وہ سارے کے سارے مسجد کوفہ کے پرسکون ماحول میں دیے, اور زینب نے جو خطبہ دیا زندگی میں پہلی مرتبہ نامحرم کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ آنے والی زینب, اور ایسے ایسے جملے کہنے والے کوفے کے بے حیا لوگ. مگر کیا انداز ہے کہ علی کے انداز میں اور زینب کے انداز میں کوئی فرق نہیں. وہ حسین کا اطمینان ہے جو ہاتھوں کا کنٹرول, یہ زینب کا اطمینان ہے جو زبان کا کنٹرول ہے, کس طرح پیغام پورا دے دیا. گھبراہٹ کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں آدمی بولتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے, آواز لڑکھڑا رہی, گلے سے آواز نہیں نکل رہی, مگر اللہ اللہ کیا خطبہ ہے زینب کا بازار کوفہ میں. آج بھی لوگ سنتے ہیں, ایک مرتبہ تڑپ کے رہ جاتے ہیں, آج بھی یہ کوفہ لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. آج بھی یہ خطبہ اس وقت واقعان بازار میں کوہرام بپا ہوا, لیکن جب خطبہ دے رہی ہیں زینب تو ماحول دیکھیے. ایک ہوتا ہے فیور والا ماحول, یہ مجمع بیٹھا ہے میں بات کر رہا ہوں کیوں, نہ کوئی بدتمیزی ہے نہ کوئی توہین ہے, کوئی بات پسند بھی نہیں آ رہی, تو احترام ممبر میں خاموشی کے بعد میں دریافت کر لیں. اور ایک وہ ماحول, وہ زینب کا جہاد تھا. البتہ زینب کا جہاد تھا اس لیے زینب اتنے اطمینان سے خطبہ دے رہی, لیکن آقا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی. آپ کہیں گے آقا کہاں سے آ گئے, آقا نوکے نیزہ پر زینب کے سامنے ہی موجود ہیں. آقا حسین نوکے نیزہ پر زینب کی سواری کے آگے ہی موجود ہیں. زینب امتحان دے رہی ہے, زینب کا اطمینان دیکھیں. حسین کا امتحان اس وقت نہیں ہے, اس لیے حسین اب دیکھیں اس وقت حسین کتنے پریشان ہیں. پورے کربلا کے واقعے میں میرے آقا نے کہیں معجزہ نہ دکھایا, معجزہ دکھایا تو صرف ایک مرتبہ دکھایا بازار کوفہ. معجزے سے میری مراد ہے عوام کے سامنے, عام لوگوں کے سامنے. اگر ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں گے آقا ہم تو سمجھے تھے کہ جہاد کربلا میں اللہ نے پابندی لگائی ہے معجزہ نہ ہو, مگر یہ جو آپ معجزہ دکھا رہے ہیں, اچھا شاید اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی کوئی ایک معجزہ دکھا سکتے ہو, تو آقا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت کیوں نہ دکھایا جب قاسم کا بدن تھا دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف تھے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. آقا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو جب وہ برچی اکبر کے کلیجے کی جانب چل رہی تھی اس کا رخ کیوں نہ پھیر دیا؟ آقا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت کیوں نہ دکھایا جب عباس نے شکوا کیا؟ آقا سے نہیں آپ سے. علامہ مجلسی کی روایت ہے نا کہ خواب میں عباس آ کے کہتے ہیں کہ اے مجلسی تم نے میرے اتنے مصائب پڑے مگر ایک مصیبت نہ خود پڑی نہ ہمارے چاہنے والوں کو یاد دلا. اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا. ہمارے مصائب ہوتے عباس کے بازو قلم ہو گئے, لیکن جس کے بازو کٹے جب وہ گھوڑے سے زمین کربلا میں گرا ہوگا تو کس طرح سے زمین کربلا سے ٹکرایا ہوگا؟ آقا کم از کم اس وقت معجزہ دکھا دے. آقا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو جب اصغر کے گلے کی طرف تین بار کا تیر آیا. نہیں معجزہ دکھائے تو کب دکھایا؟ بازار کوفہ میں کٹے ہوئے سر نے نوک نیزے پہ قرآن کی تلاوت شروع. کیا معجزہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے مجمع عام میں. آقا ایک معجزے کی اجازت تھی تو یہاں معجزہ دکھایا, یہاں نہ کوئی تلوار چل رہی ہے نہ کوئی تیر چل رہا ہے نہ کسی کا گلا چھن رہا ہے نہ کسی کا کلیجہ چھلنی ہو رہا. حسین اپنے زبان حال سے کہیں گے تمہیں کیا پتا اکبر کا کلیجہ, اصغر کا گلا, عباس کے بازو, قاسم کے بدن کے ٹکڑے, یہ چھوٹی مصیبت ہے. زینب کا بے مکنا اور چادر کے نامہروں میں چلا جانا حسین کی نگاہ میں یہ بڑی مصیبت ہے. آقا نو کے نیزا سے کچھ دیر تو یہ منظر دیکھتا رہا, لیکن جب دیکھا نامحرموں کی نگاہیں جمتی جا رہی ہیں, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آقا نے نوک نیزا پر تلاوت قرآن شروع کر دی. معجزہ دیکھ کر سب ادھر متوجہ ہوئے, زینب کا پردہ بچ گیا. یہ آقا حسین صاحب اس کا یہ امتحان ہے, نوک نیزا پر ہو اور زینب کو بازار کوفہ میں دیکھو اور وہ آقا عباس ان کی کیا حالت ہے. وہ تو گیارہ محرم کا قافلہ چل رہا ہے کربلا کے میدان سے, سارے کٹے ہوئے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے, ایک سر ہے, تین بار نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا, تینوں بار وہاں سے زمین کربلا میں گر پڑا. آخر عمر سعد نے کہا پوری دیر ہو رہی ہے, یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھو اور پورا راستہ بازار شام تک کولی کے گھوڑے کی گردن میں کٹا سر ہے. اور جب یہ گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا ہے تو زمین سے ٹکراتا ہوا یہ سر جاتا ہے. کسی نے پوچھا بعد کربلا مدینے میں پوچھا مولا سجاد یہ کس کا سر تھا؟ آقا سجاد نے کہا یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا. راوی نے ہاتھ جوڑے مولا عباس کا سر روکے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ آئے میرا مظلوم آقا سجاد, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, تجھے کیا پتا میرا چچا عباس کتنا غیرت مند تھا جس نے مکان کے صحن میں اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا. آئے وہ نوک نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھتا کہ بازار کوفہ نامحرموں کا مجمع اور میری شہزادی زینب کے کھلے سر پہ نامحرموں کی نگاہیں. الا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوند آسانیہ زہرا زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ اور باب الحوائج ابی الفضل عباس کے ان مصائب کا واسطہ, جتنے لوگ آج کے مجلس میں ہیں ان مومنین اور مومنات کے آنسوؤں کے طفیل ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. باب الحوائج کے نام پہ رونے والوں کے ان ہاتھوں کا واسطہ, تیری بارگاہ سے یہ خالی ہاتھ واپس نہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارا ہمیں مرتے دم تک بلکہ قیام قیامت تک بلکہ جنت میں بھی عزادار حسین بنا کے شامل فرما. اور خدا بندہ ہمیں سیرت اہل بیت اور سیرت شہداء کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرما. دنیا میں آج بھی جہاں جہاں محبان اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ظالموں کا نشانہ بنے, خصوصاً عراق و افغانستان و لبنان و پاکستان کے مظلوم عزاداران حسین و محبان اہل بیت کو ان ظالموں کے شر سے نجات دلا. اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.